फौजी अदालतों ने जिस तरह की सजाएं दी और जिसके बाद फांसियों का सिलसिला शुरू हुआ, कहा यह जाता है कि ये खासा मददगार रहा है मुल्क में दहशतगर्दी को कम करने में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो फैसला कर दिया है, एक तो आप समझते हैं कि ये फैसला कितना जायज़ है और इसके किस हद तक दूरस नतायज होंगे?
जी, आपके जो पहला हिस्सा है सवाल का, उसका जवाब यही है कि आप देखिए कि जब पाकिस्तान में फांसियों का सिलसिला शुरू हुआ था तो यूरोपीय यूनियन की तरफ से बड़ा एहतजाज आया और उन्होंने फांसियां रोकने की बात की। लेकिन आपके इस प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो इस बात की मुतकाजी है कि यहाँ मुजरिमों को सजाएं दी जाए ताकि जुर्म करने वाला ये ना समझे कि मुझे जो हतमी सजा है वो नहीं मिल सकती और मैं महफूज रहूंगा। उसका ये नतीजा निकला कि पाकिस्तान में आप देखिए, आप इनवेरिएबली बिला तफरीक, चाहे वो कोई सियासी जराइम पेशा हो चाहे वो वैसे दहशतगर्द हो, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई शुरू है, फांसियां दी जा रही हैं और उससे जुर्म जराइम की जो रोकथाम है वो बहुत हद तक हुई है और बहुत सी दहशतगर्दी भी कम हो गई है। यहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा रोक दी है। तो एक बात आपसे बड़ी वाजे करता चलूँ कि जो फांसियां आम कानून के तहत दी जाती हैं उसमें सबसे पहले अदालत में उसका ट्रायल होता है, सेशन कोर्ट में, और उसके बाद उसकी एक रेफरेंस बना के और अपील की सूरत और रेफरेंस की सूरत में हाई कोर्ट में जाता है, जहाँ दो जजेस साहबान उसकी तौसीक करते हैं या नहीं करते। अगर तौसीक कर दें तो फांसी की सजा बरकरार रहती है, उसके बाद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है।
जी, महमूद अशरफ से अभी बातों का सिलसिला हम जारी रखते हैं। ब्रिगेडियर महमूद शाह, आपसे बुनियादी तौर पे यही सवाल कि आप क्या अच्छा, इस वक्त बताया जा रहे हैं कि दोनों साहिबान की लाइनें ड्रॉप हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम अपने साथ दोबारा लें। इस दौरान में हमारे साथ इंसानी हुकूक कमीशन के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर मेदी हसन भी होंगे और हम बात करेंगे इसके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 दहशतगर्दी पर इल्ज़ाम लगाए हुए मुजरिमों और जिनको फौजी अदालतों ने सेंटेंस किया था, उनकी सजाओं को वक्ती तौर पे मौतल कर दिया है। इस वक्त बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त की थी कोर्ट को कि वो एक ऑर्डर पास करें जिसके तहत इन मुजरमान की जो इस वक्त फांसियों की सज़ा है उसको मौतल किया जाए। हम जी और इसी हवाले से हमारे साथ ब्रिगेडियर महमूद शाह हैं जो फाटा के साबिक सिक्योरिटी चीफ रहे हैं। और शाह साहब, आपको खुशामदीद। ब्रिगेडियर महमूद शाह जी, बताया जा रहा है कि ब्रिगेडियर महमूद शाह हमारे साथ हैं और हम उनसे यही मालूम करना चाहते हैं कि जो ज़र्बे अज़्ब शुरू हुआ है इसके बाद क्या असरात हुए हैं और आया ये कि अब जो फांसियों की सजाओं को मौतल किया गया है इसके क्या असरात पड़ेंगे। इस वक्त हमें जो इत्तलात मिली हैं वो ये हैं कि एक 17 जज की जो बेंच थी और जिसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान नासिरुल मुल्क, उन्होंने ये केसेस सुने आज और ये खासा एक इनकलाबी फैसला है क्योंकि इसके तहत जो 6 मुजरमान हैं और ये खास तौर पे जो जंगजू थे उनकी सजाओं को मौतल किया गया है। बताया ये जाता है कि जो अटर्नी जनरल हैं पाकिस्तान के सलमान असलम बट, उन्होंने खासे तहफुजात इस मौजू पर जाहिर किए हैं और देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से इस फैसले पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों पर क्या
जी
कुछ कहा
जी
जाएगा। जी, महमूद अशरफ, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी और हम और जी महमूद अशरफ और ब्रिगेडियर महमूद शाह अब दोनों हमारे साथ हैं। और ब्रिगेडियर महमूद शाह, हम आपसे यही सवाल करना चाहते हैं। अच्छा, आज हमारी लाइनों में ज़रा सा मसला है। महमूद अशरफ, आपसे बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। हमें जो इत्तलात मिली हैं और जिन सुप्रीम कोर्ट के वकला से हमने बात की है, उनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी सज़ाएं पूरी कर दी थीं, उनको अभी मौत की सज़ा दी जा रही है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई उन लोगों के साथ।
देखें जी, दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिसमें सियासी मसलियतों की बिना पर या तो बैरूनी दबाव की बिना पर फांसी की सजाओं में अमल दरामद नहीं हुआ, और जिन लोगों को जो एक वर्ड यूज होता है हमारे टेक्निकल कंडेम्ड प्रिजनर, वो लोग होते हैं कि जिनकी रहम की अपील तक मुस्तरद हो चुकी होती है और वो सजाए मौत के मुंतजर होते हैं। एक और दूसरे वो मुजरिम होते हैं कि जिनकी सजाए मौत हाई कोर्ट ने बरकरार रखी होती है और सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील अभी पेंडिंग होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला ना हुआ हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली ली जा सकती है कि इन्होंने उम्र कैद तो भुगत ली है, इनको सजाए मौत नहीं देनी चाहिए, कि बैठ वक्त दो सजाएं नहीं दी जा सकती। लेकिन जो कंडेम्ड प्रिजनर हो उस सिलसिले में ला है वो मुख्तलिफ है, वो उनकी सजाए मौत के ही वो मुंतजर होते हैं, और तब तक के कोई ऐसी आइन में तरमीम ना हो जाए कि उनकी सजाए मौत माफ हो जाए, उनको सजाए मौत दे कानून के मुताबिक देनी चाहिए और देनी होती है।
अच्छा,
इसलिए ये देखना जरूरी नहीं है, ये ना ही देख रहे हैं कि इनको कितना वक्त हो गया कि ये जेल में थे, सिर्फ वो उनकी फांसियों पर अमल दरामद कर रहे हैं।
अच्छा, जी, आप हमारे साथ रहें। हम फाटा के सबक सिक्योरिटी चीफ ब्रिगेडियर महमूद शाह को भी लाना चाहते हैं। शाह साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, तो बुनियादी तौर पे आप क्या महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क में ज़र्ब अज़ब चल रहा है, इस तरह की जो फौजी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक दहशतगर्दी कम हुई है मुल्क में, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो सज़ाओं की मौतली है, इससे फौज की कार्रवाइयों पर कोई असर पड़ेगा?
तो शायद ना करें, लेकिन ये एक वाज बात है कि हमारी जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट समेत, वो इस बात की मुजरम है कि आज तक वो किसी भी दहशतगर्द को सजा नहीं दे सकी, और उसमें बुनियादी तौर पे जज सजा देते वक्त डरते हैं, जो गवाह हैं वो सामने आते हुए डरते हैं, और जो वकील है वो भी डरते हैं। तो
जी
मुल्क में आईनी तौर पे हुकूमत ने, सियासी हुकूमत ने पार्लियामेंट से ये जो अमेंडमेंट है आईन में वो पास कराई, और इमरजेंसी के हालात में ऐसे अमेंडमेंट जो है पास की जाती है। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि शायद वकला हजरात ये कहे कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इनका कंप्लीट रिकॉर्ड होता है जो जो ये जो एसीडीएम होता है, इसमें इसके जो बड़ी डिटेल तरीके से दर्ज किया जाता है कि जिस तक कोर्ट खुला, उनकी जो प्रोसीजर है वो वही है जो नॉर्मल सचिव जज की अदालत का होता है, कि पहले वो हल करते हैं इस मसले को कि कोर्ट आई हुई है कि नहीं, उसके बाद चार्ज कॉपी होता है उसे दिया जाता है, उनको वकील सिविल वकील लाने की इजाजत होती है, वो जो है प्रोसिक्यूशन अपना केस पेश करता है और कंप्लीट प्रोसीजर और लिखा जाता है, और इसके लिखने के बाद यही जो होती है ये अटेंड होती है डिप्टी एडवोकेट जनरल एज एन ऑब्जर्वर अटेंड करता है, और फिर इसके बाद ये जो प्रोसीडिंग जो है ये जाती है जज एडवोकेट जनरल राज में, वहाँ पर इसको स्टडी किया जाता है, फिर चीफ जस्टिस इनकी अप्रूवल होती है, और जहाँ तक मेरा नाजिक राय है मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये जो फैसले है ये सुप्रीम कोर्ट में या किसी और अदालत में इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आम चीज वो सुसाइन कर देता है तो इन लोगों को फांसी हो जानी चाहिए, और इसके को जो आगे पीछे जो है अगर बाद में किसी पेज पे हो तो इसकी कम्प्लीट रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होती है जज एडवोकेट जनरल बाज में, और अगर आदमी चाहे तो वो दिखा भी सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से जो वकला हज़रात है या जो जुडिशरी है अपनी पहली कमजोरी जो उनने दिखाई है कि जो 2008 से लेके आज तक जो है उनने एक टेररिस्ट को भी सजा नहीं दी, और इसके वजूहत मैंने आपको बता दिए। फिर मजबूरन जो है इमरजेंसी ये जो इमरजेंसी के रूल से अप्लाई करते हुए एक अमेंडमेंट की गई जो कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट है। और क्या किसी एजेंट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है इसको ये अख्तियार हाजिर है कि वो पार्लियामेंट को चैलेंज करे। कई जो वजह उन्होंने बताई है कि बुनियादी ढांचे के खिलाफ है वगैरह वगैरह, मैं समझता हूँ कि कमजोर ग्राउंड है। और इस तरह पार्लियामेंट के जो अमेंडमेंट एक रेगुलर अमेंडमेंट जो की गई है जो कि खासकीरत के लिए है, उसमें तमाम सियासी पार्टियों ने इसका इतफाक किया हुआ है। मैं नहीं समझता कि जुडिशरी या जुडिशरी जिस तरीके से करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह इस मुल्क मिलिट्री डिक्टेटरशिप सक्सेसफुल नहीं है पॉलिटिकल उसमें, तो मैं समझता हूँ इसी तरह जुडिशरी की जो डिक्टेटरशिप है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
अच्छा,
चाहे जितनी भी कोशिश करें।
जी जी शाह साहब, आप हमारे साथ रहें। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी अहम खबर इस वक्त है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 6 जंगजुओं को दी जाने वाली फांसी की सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया है। और क्योंकि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद अशरफ हैं और फाटा के साबिक सिक्योरिटी चीफ ब्रिगेडियर महमूद शाह हैं, दोनों का जो इस वक्त नुक्ता नज़र है वो लगभग मिलता जुलता है। हम अनकरीब प्रोफेसर मेहदी हसन को लेंगे जो इंसानी हकूक कमीशन के साबिक चेयरमैन रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस पर बहस का दायरा बढ़ाया जाए। लिहाजा अगर आप लोग भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो इसमें मुफ्त कॉल करके शरीक हो जाएं। हमारे कॉल करने का नंबर है 0800-777-89। इस वक्त एक मुख्तसर आईडी ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी हम इस वक्त इस खबर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 जंगजुओं को दी जाने वाली फांसी की सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया है, इस पर एक और नुक्ता नज़र लेते हैं। और हमारे साथ इंसानी हकूक कमीशन के साबिक सरबरा प्रोफेसर मेहदी हसन हैं। और मेहदी हसन साहब, आपको खुशामदीद। तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद अशरफ हैं और फाटा के साबिक सिक्योरिटी चीफ ब्रिगेडियर महमूद शाह हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी जा रही है वो अच्छी खासी कामयाब हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मुअत्तली कर दी है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो सज़ाएं थीं उसको जो मुअत्तल कर दिया है, इससे मुमकिन है कि एक और डायरेक्शन में पाकिस्तान चला जाए और ज़रूरी नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद हो। आपकी क्या राय है इस ख्याल के बारे में? प्रोफेसर मेहदी हसन
जी, जी अच्छा मुझसे पूछ रहा।
जी जी जी
जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसलिए रोका है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके इन फौजी अदालतों के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक उसका फैसला ना हो जाए उस वक्त तक उनकी दी हुई सजाओं पे अमल दरामद जो है उसको रोक दिया जाए। अगर वो जायज करार पाई अदालतें केस के बाद तो फिर उनकी सजा जो है वो उस पर अमल दरामद हो सकेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन अदालतों के क्याम को गैर आइनी करार दे दिया या ये कहा कि ये जायज नहीं है इनका क्याम, तो फिर ये सजा नहीं हो सकती।
जी, जी। आपकी 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 जाती राय क्या है कि अगर ऐसे लोग जिनके खिलाफ फौजी अदालतों ने तय कर दिया है کہ یہ دہشت گردی انہوں نے کی اور ان کو سزائیں دی گئی ہیں، تو کیا یہ سزائیں ہونی چاہیے؟ کیا پھانسی دے دینی چاہیے یا پھر
جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سزائیں اگر سول کورٹ سے ہوں تو زیادہ مؤثر ہوں گی اور ان کی کریڈیبلٹی بھی بہتر ہوگی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو یہاں چار دفعہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ قائم ہو چکی ہیں اور اس میں ہمیشہ ملٹری کورٹس بھی بنتی رہیں جن کے کیے ہوئے فیصلوں کو بہت زیادہ کریٹیسائز بھی کیا گیا، ان پہ تنقید کی گئی اور ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ لوگ دہشت گردی سے بہت پریشان ہیں پاکستان میں، 70,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں دہشت گردی کے ہاتھ، لیکن سوال یہ ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سول عدالتوں کو اتنی، ایک تو ججز میں اتنی جرات ہونی چاہیے کہ وہ ان کے خلاف فیصلے کر سکیں، اور اگر فوجی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے تو سول عدالت کیوں نہیں کر سکتی، اور اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے تو گواہوں کو بھی جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور انویسٹیگیشن بھی صحیح خطوط پہ ہونی چاہیے تاکہ اس میں کوئی سکرم نہ رہ جائے کیس میں اور بری نہ ہو جائیں۔ جی
سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف، آپ وکیل ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کوئی وٹنس پروٹیکشن ایکٹ لانے کی بات کی جا رہی تھی، اور جیسے پروفیسر مہدی حسن کہہ رہے ہیں بہتر یہ ہوتا کہ یہ کورٹس جو ہیں، جو سول عدالتیں ہیں، ان میں اس طرح کے کیسز چلائے جاتے، کیونکہ اس میں وہاں ممکن ہے کہ مختلف طرح سے جو ہیں وہ ڈیو پروسیس آف لا جس کو کہتے ہیں وہ ممکن ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟
دیکھیے، پہلے تو میں نے ابھی اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کیا تھا کہ سپریم کورٹ نے جو سزائیں روکی ہیں اس کے بارے میں میرا خیال کیا ہے۔ دیکھیے، تو سب سے بڑی بات ہے کہ فوجی عدالتیں جس میں کام کر رہی ہیں، ابھی تک تو کسی کو پتا ہی نہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں مجرم کو اپنی صفائی، مجرم کو اپنی صفائی دینے کا کوئی حق دیا ہے یا نہیں دیا، یا اس پر جو پروسیکیوشن وٹنسز ہیں اس پر کوئی جرا ہونے کرنے کا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ تمام چیزیں ابھی اوجھل ہیں نظروں سے، اسی بات کی وضاحت سپریم کورٹ میں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو عام عدالتیں ہیں قانون کے تحت، جنرل لاء کے تحت قائم، اگر انہی میں کھینچنے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر فوجی عدالتوں میں بھی چلنا ہے تو اس کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے کہ سزائے موت ایک ایسی سزا ہے جس میں دینے میں کسی قسم کی غلطی یا اجرت نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں اپیل کا بھی ایک طریقہ کار بڑا واضح ہونا چاہیے، اور اپیل کے آگے میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں اس پر بھی کسی قسم کی قدغن نہیں لگنی چاہیے کہ الٹیمیٹلی آخر کار سپریم کورٹ بھی یہ دیکھے کہ اس شخص کو سزائے موت صحیح طور پر دی جا رہی ہے یا نہیں، کیونکہ آئین جو ہے وہ ہر کسی شخص کے، جو پاکستان کا شہری ہے، اس کی لائف اور لبرٹی، اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ دیتا ہے، اور یہ سپریم کورٹ کا حق ہے اور سپریم کورٹ کا فرض ہے لوگوں کی جان و مال دیکھے کہ قانون کے مطابق لوگوں کی جان کی حفاظت ہو رہی ہے یا نہیں، اس لیے سپریم کورٹ کا یہ حق اپنی جگہ پر موجود ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے طریقہ کار کو بھی دیکھے، فوجی عدالتوں کے قیام کو بھی دیکھے، اور اس میں جو بعد میں اگر کوئی اپیل کی پرمیشن دی گئی ہے اس کی بھی معاملات کو دیکھے، تاکہ جب سزا دی جائے ان کو تو قانون اور آئین تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد دی جائے۔
اچھا، اس وقت میں بتاؤں کہ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف ہیں، فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ ہیں، جبکہ انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیف پروفیسر مہدی حسن ہیں۔ ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے اور باری باری ان کو ہم لیتے ہیں۔ انعام اللہ نے کال کیا ہے لکی مروت سے۔ جی جناب، کہیے۔ انعام اللہ لکی مروت سے، غالباً ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفیع نے۔
السلام علیکم، محمد شفیع چترال بونی۔ سپریم کورٹ کے وکیل صاحب سے سوال میں یہ کروں گا کہ جمہوریت میں ملک کے اندر دو عدالتیں چل رہے ہیں، ایک مجرموں کے خلاف، ایک ویسے محرموں کے خلاف، تو موجودہ عدالتوں کا پوزیشن جو ہے وہ کیا رہے گا؟ جب لوگوں کو فوجی عدالتیں سزا دیں گے تو دوسرے سپریم کورٹ کی عدالتیں جو ہے ان کا کیا کام ہے؟ کیا یہ ان کے ساتھ جمہوریت میں توہین نہیں ہے؟ بہت شکریہ
جی. اچھا آپ نے سوال پوچھا. اور محمود اشرف اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں، کیونکہ اگر دو دو طرح کے کورٹس چل رہے ہیں تو کس کا پلہ بھاری رہے گا، اور کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ حق ہے کہ فوجی عدالتوں کی جو فیصلے ہیں اس پر نظر ثانی کریں؟
جی دیکھیے، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے اعلیٰ اختیاراتی عدالت ہے. جو کسی ادارے کی طرف سے سزائے دی یا کسی ادارے کے کسی بھی فیل کے متعلق جانچ پڑتال کرنے کا حق ہی نہیں رکھتی، بلکہ اگر اسمبلی کی طرف سے بھی کوئی ایسا قانون پاس ہوا ہے جو آئین کے بنیادی حقوق سے، بنیادی نکات سے متصادم ہے، تو وہ اس قانون کو بھی ختم کرنے کا حق رکھتی ہیں. اس لیے یہ بات تو اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ملک میں دو مختلف عدالتی نظام جو ہے ان کو نافذ کرنا بجائے خود جو موجودہ ہمارا سسٹم ہے اس پر ایک قدغن بھی ہے اور اس پر ایک بد اعتمادی کا اظہار بھی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جمہوری حکومت ہوتے ہوئے اگر ہماری اسمبلی اس طرح کے فیصلے کرے تو پھر یہ افسوس ہے جمہوریت پر بھی کہ وہ اداروں کو جمہوری دور میں بھی مضبوط بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی، بلکہ ایسے رستے اختیار کرتی ہے کہ جس سے آئین کے تحت قائم کیے گئے ادارے جو ہیں ان کو بائی پاس کر کے کوئی اور سسٹم لایا جائے. تو سپریم کورٹ کا جو حق ہے وہ ہر صورت میں فائق ہے، اور چاہے فوجی عدالتیں ہوں یا کوئی بھی عدالت، اس کے کسی بھی کیے ہوئے فیل کو سپریم کورٹ بالکل دیکھ سکتی ہے اور اس کو اس کے آئین اور قانون کے مطابق ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے.
محمود شاہ صاحب، یقیناً آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمان نے بھی ان سزاؤں کے لیے ایک قرارداد پاس کی تھی اور جو امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی اس کے تحت یہ سزائیں دی جا رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا اب اس سلسلے میں اختیار کم ہو جاتا ہے؟
دراصل یہ جو ہے اس کو آپ وہ توازی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صرف خاص قسم کے مقدمات جس کا تعلق ٹیررزم سے ہے اور وہ کیسز سلیکٹڈ ہوتی ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پروینشل لیول پہ، صرف وہ کیسز وہ ملٹری کورٹ کے پاس بھیجتے ہیں. ملٹری کورٹ میں جس طریقے سے پروسیڈنگز ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ دی اینڈ آپ نے صرف سوچا کہ ان کو سزا ہو گئی ہے. ہماری جو دوسری عدالتی نظام ہے اس میں میڈیا کی طرف سے اتنی انٹرفیئرنس ہے کہ ہر ایک دن کی کاروائی جو ہے وہ میڈیا پہ آتی ہے جیسے ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. اس لیے کوئی گواہ سامنے نہیں آتا کیونکہ اس کے نام میڈیا میں آ جاتا ہے یا کوئی جج جو ہے اس کا نام آ جاتا ہے. اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے باقی جتنے بھی کیسز ہیں، کرمینل ہے یا سول ہے، وہ ہمارا عدالتی نظام میں چل رہا ہے. اس میں سے صرف چند کیسز جس کا تعلق بیسیکلی ٹیررزم سے ہے وہ ان عدالتوں میں بھیجا جاتا ہے، اور ان میں بھی ابھی ایک اپیل کا یعنی ایک ڈویژن کور ہیڈ کوارٹر لیول پہ ایک میجر جنرل جو ہے جو پروسیڈنگز ہے پہلے ادھر اس میں اپیل ہوتا ہے اور یہ لوگ وہاں پر اس کو سن لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ، میں نے آپ کو کہا کہ اس کی سکروٹنی کرتا ہے. سکروٹنی کرنے کے بعد پھر چیف کے پاس بھیج جاتا ہے ریکمنڈیشن کے ساتھ، اور یہ تمام جو جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ کے آفیسر ہیں یہ ایکسپرٹ لائر ہوتے ہیں، قانون دان ہوتے ہیں، لا گریجویٹس ہوتے ہیں، وہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے. تو اس کو سوچتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے عدالتی نظام ناکام ہوا ہے پچھلے 8 سالوں سے کہ انہوں نے کسی کو بھی سزا وہ نہیں دے سکے، تو مجبوراً حکومت کو یہ جو 20-point ایجنڈا بنایا گیا جس کے اندر ایک یہی تھا کہ ایک امینڈمنٹ کی جائے آئین میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمرجنسی حالات میں ایسے امینڈمنٹ کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں. گوانٹانامو بے کا آپ کو معلوم ہے، کئی اور جگہوں کے اوپر جو ہے اس طرح کے قوانین بنتے ہیں اور یہ آئین کا ایک حصہ ہوتا ہے. ابھی اس کے اندر میری سوچ اگر ہے تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ حق نہیں بنتا کہ اس کے اوپر کاروائی روک لیں, کیونکہ جب آرمی چیف جو بھی یہ ہیں ایف جی سی ایم کورٹ مارشل, وہ فائنل اس حد تک ہوتی ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا.
اچھا جی جی, شاہ صاحب آپ نے بڑی اہم بات کی, اور کیونکہ اس پر ہم پروفیسر مہدی حسن کو سننا چاہتے ہیں. مہدی حسن صاحب, بنیادی سوال یہ ہے کہ فوجی عدالتیں جو فیصلے دیتی ہیں کیا انہی پر عمل درآمد ہونا چاہیے, یا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ ان کو ایک طرف کر سکتی ہے؟ اچھا, مہدی حسن صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی اور ہم کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے خان اکبر آفریدی نے. جی جناب کہیے. اچھا, انعام اللہ نے کال کیا ہے لکی مروت سے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
میڈم ذرا قوم سے تو پوچھ لیں, عوام سے پوچھ لیں. عوام سچ بولتے ہیں, ہمیں فوج پر اعتماد ہے, سپریم کورٹ پر یا دوسرے سویلین اداروں پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. خدا کے لیے سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کو باقی رہنے دیں. یہ ایک مہینے میں انصاف دیتے ہیں اور سپریم کورٹ 50 سال 100 سال بعد انصاف دیتے ہیں. تھینک یو.
اچھا تھینک یو. ایک اور بھی کالر ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لہٰذا ہم محمود اشرف سے یہی سوال کرنا چاہتے ہیں. محمود اشرف, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فوجی عدالتوں اور سپریم کورٹ کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اختلاف آگے چل کے بڑھے گا اس معاملے پہ؟
جہاں تک تو تعلق ہے فوجی عدالتوں کے قیام کا, اس کی ایک پٹیشن علیحدہ فائل ہے, اس کے متعلق جو فیصلہ ہو وہ اس کو میں پری ایمپٹ نہیں کر سکتا ہوں اور نہ ابھی بتا سکتا ہوں. لیکن جہاں تک پروسیجر کا تعلق ہے, اگر فوجی عدالتوں سے سزا بمطابق حالات اور واقعات درست ہوئی ہے تو پھر سپریم کورٹ بھی میرا نہیں خیال کہ ان کی ان سزاؤں کو کبھی معاف کرے یا اس کو منسوخ کرے. میں ایک بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بار بار جو ملبہ پھینکا جاتا ہے عدالتوں پر کہ عدالتیں کسی کو سزا نہیں دے پائیں, عدالتوں نے تو پاکستان کی جیلیں سزائے موت دے دے کر مجرموں سے بھر دی ہیں. یہ کام ایڈمنسٹریشن ایگزیکٹو کا اور حکومت کا ہوتا ہے کہ ان کی سزاؤں پر عمل درآمد کرے. اس لیے اس بات پر عدالتوں میں کیچڑ اچھالنا شاید میرا خیال ہے کہ قانون سے ناواقفیت بھی ہے اور حالات سے بھی, کہ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ پھانسی کی سزا دیں. عدالت کا کام ہے پھانسی کی سزا سنائے. عدالت جب پھانسی کی سزا سنا دے تو پھر یہ حکومت کا فرض ہے کہ اس کو اس پر عمل درآمد کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے موجودہ جو عدالتی نظام ہے اس پر بھی صرف یہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے اور ان کے چند مفادات کی وجہ سے یہ صورتحال پہنچی کہ کسی کو سزا نہیں دی جا سکی. نہیں تو یہ نظام بھی ٹھیک ہے, لیکن اس پر آپ یہ دیکھیے کہ تھانہ بریڈی کا آج ایس ایچ او مار دیا انہوں نے, ایم کیو ایم والوں نے, جس نے ان کا ایک مجرم پکڑوایا تھا. تو یہاں آپ عوام کو کیا یہ رائٹ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے؟ یہاں حکومت کے اہلکار جو کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالیں اور کسی مجرم کو پکڑے تو ان کی زندگی جو کی ہے وہ خطرے میں ہی نہیں ہوتی بلکہ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری جو نااہلی ہے میں سمجھتا ہوں حکومت کی ہے اور اس نظام کو چلانے والوں کی ہے کہ وہ نہ صرف گواہ کا تحفظ کریں بلکہ جو کمپلیننٹ ہے اس کا بھی تحفظ کریں اور عدالتوں میں ایسا نظام ایسا ماحول دیں کہ تمام لوگ بلا ڈر وہاں آئیں اور وہاں انشاءاللہ عدالتیں جو ہیں وہ نارمل لا کے تحت بھی بالکل کیس کا ٹرائل کر کے اور سزا دیں گی. بشرطی ہے کہ حکومت اس قابل اور اتنی ہمت رکھتی ہو کہ ان کو سزا موت دے.
اچھا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف, ان کے ساتھ ہے فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ, اور ہمارے ساتھ تھے انسانی حقوق کمیشن کے سابق سربراہ پروفیسر مہدی حسن. بہت شکریہ ہماری طرف سے اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ٹی بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ پروگرام سن رہے ہیں, اور اس وقت ہم آتے ہیں سعودی عرب کی صورتحال پر اور جیسے کہ آپ لوگوں کے علم میں ہیں کہ ایک ڈیلیگیشن گیا تھا پاکستان سے سعودی عرب, اور ابھی بتایا جا رہا ہے کچھ دیر پہلے انہوں نے کوئی بریفنگ دی اور کوئی اعلیٰ سطحی میٹنگ کی جس کی تفصیلات ہمارے پاس ابھی ابھی پہنچی ہیں. اس سیگمنٹ میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر, جبکہ ہمیں جوائن کریں گی سینئر صحافی اور بین الاقوامی تعلقات پر لکھنے والی خاتون زبیدہ مصطفیٰ. مشتاق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم سب سے پہلے آپ کو یہ جو تازہ اطلاعات آئی ہیں اس کی رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. پیش کر رہے ہیں ناصر محمود.
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت کا ایک اہم اجلاس جمعرات کو وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا, جس میں یمن کی صورتحال پر غور کیا گیا. اجلاس میں تینوں مسلح افواج کے سربراہان, جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل راشد محمود, پنجاب کے وزیر اعلی شہباز شریف, وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز اور خصوصی معاون برائے امور خارجہ طارق فاطمی شریک ہوئے. شہباز شریف بدھ کو سعودی عرب گئے تھے, جہاں ان کی اعلیٰ سعودی عہدیداروں سے ملاقاتوں میں مشرق وسطی خصوصاً یمن کے تنازع پر بات چیت ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سعودی حکام سے ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں اعلیٰ سطحی اجلاس کو آگاہ کیا. سعودی عرب نے یمن میں حکومت مخالف شیعہ حوثی باغیوں کے خلاف اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر فضائی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں, جبکہ عرب دنیا کے اس پسماندہ ترین ملک میں خانہ جنگی کسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. سعودی عرب نے یمن میں جاری آپریشن میں شریک ہونے کے لیے پاکستان سے بھی رابطہ کر رکھا ہے, اور پاکستانی عہدیداروں کے مطابق سعودی حکومت نے اس کے لیے بری, بحری اور فضائی مدد مانگی ہے. تاہم گزشتہ ہفتے پاکستان کی پارلیمان نے ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی, جس میں حکومت سے کہا گیا تھا کہ وہ یمن کے تنازع میں غیر جانبدار رہتے ہوئے مصالحتی کردار ادا کرے. وزیراعظم نواز شریف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اس تنازع کا پرامن سیاسی حل چاہتا ہے, اور اس کے لیے دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کوششیں کرنے کے لیے پرعزم ہے. سعودی عرب کا ماننا ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے, جبکہ تہران اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ یمن کا تنازع طاقت کی بجائے پرامن انداز میں حل کیا جانا چاہیے. پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اس آپریشن کے لیے فوج نہیں بھیجے گا, لیکن اگر سعودی عرب کی جغرافیائی سالمیت اور خود مختاری کو کسی طور بھی خطرہ ہوا تو پاکستان اس کا بھرپور دفاع کرے گا. سعودی عرب پاکستان کا دیرینہ دوست ہے, جبکہ نواز شریف کے ساتھ شاہی خاندان کے قریبی دوستانہ مراسم ہیں. دوسری طرف ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے. پاکستان کے لیے یمن آپریشن میں براہ راست شرکت کا معاملہ کسی حد تک نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کسی صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے, کیونکہ کارروائیوں میں شمولیت سے انکار کو بعض عرب عہدیداروں کی طرف سے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی ہم چلتے ہیں مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر کی طرف. مہر صاحب آپ کو خوش آمدید.
جی بہت مہربانی.
تو جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں صورتحال خاصی پیچیدہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان سعودی عرب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے, اور ایک وفد کل ہی گیا تھا سعودی عرب, آج لوٹا ہے. کوئی خاص قسم کی باتیں سامنے نہیں آئیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ سعودی عرب کو کیا ان ہوتی باغیوں سے, ہوتی قبیلوں سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے, جس صورت میں پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی امداد کے لیے جائیں گے؟
جی ہاں, سعودی عربیہ وہ ہے جی, وہ اس وقت کافی ولنریبل ہے, وہ کافی میرے خیال میں پریشان بھی ہیں, اور وہ کافی سے زیادہ سنجیدہ ہیں, اس لیے کہ یمن میں صرف یہ ہوتی اور وہ زین العابدین کا ٹرائبل گروپ نہیں ہے, وہاں پہ اب داعش اور طالب اپنا بن لادن اور دوسرے سیکشن بھی سر اٹھا رہے ہیں. تو اگر یمن میں خانہ جنگی ہوتی ہے اور سعودی بمبارڈمنٹ اور سعودی ملٹری ایکشن سے وہ کامیاب نہیں ہوتے اور اس کو سپریس نہیں کر سکتے, تو سعودی عربیہ کو کافی خطرہ ہے. میرا ایکسپیرینس یورپ کا یہ ہے کہ یہ جو ٹرائبل وارز ہوتی ہیں یہ بڑی جلدی پھیل جاتی ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی پھیلتی ہیں, اس لیے سعودیز پریمپٹیو ایکشن لینا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم انہیں مارل ڈپلومیٹک سپورٹ کے علاوہ انہیں اسٹریٹجک سپورٹ بھی ملنی چاہیے. اور یہ بھی میری ایسٹیمیشن ہے کہ حکومت پاکستان پارلیمنٹ کے ریزولوشن کے باوجود جو کہ ایک فریم ورک ریزولوشن ہے جس کے دو ایلیمنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یمن میں ہمارے ٹروپس نہیں جائیں گے, فوڈ سولجرز نہیں جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی پروٹیکشن کے لیے ہم ہر ایکشن لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے پاکستانی ملٹری اسسٹنس جو ہے وہ سعودی عربیہ کو دی جائے گی.
اچھا, بہت دلچسپ. ہم چلتے ہیں سینئر صحافی زبیدہ مصطفیٰ کی طرف جو ان معاملات پر بھی لکھتی رہی ہیں. اور زبیدہ صاحبہ, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ, مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کرتے ہوئے.
شکریہ. یہ بتائیں کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ پاکستان سے کئی ایسے لوگ ہیں جو سعودی عرب اور گلف کے جو ممالک ہیں وہاں جاتے ہیں نوکریاں کرنے کے لیے. اب جبکہ نظر آ رہا ہے کہ شاید سعودی عربیہ پاکستان سے ناراض ہو اگر پاکستان اپنی فوجیں وہاں نہ بھیجیں, تو کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے گلف کے ممالک کو ناراض کرنے کے لیے؟
اصل میں یہ ایک ایشو ہے جس کو کئی لوگوں نے اٹھایا ہے. ابھی بالکل صحیح تو میں نہیں کہہ سکتی, کوئی کہتا ہے کہ وہاں 30 لاکھ پاکستانی کام کر رہے ہیں سعودی عرب میں, کوئی کہتا ہے 20 لاکھ, لیکن ہے کافی زیادہ, یہ ہم لوگ کو معلوم ہے. اور بلکہ اس وقت تو پاکستان کی اگر آپ اکانومی دیکھیں تو ایک بہت بڑا جو فورن ایکسچینج کا ریزرو ہے وہ جو ہم لوگ کے یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں باہر مختلف ممالک میں وہاں کام کرتے ہیں اور وہ پھر اپنی جو آمدنی سے پیسہ اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں یہاں پاکستان, وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہم لوگ کے فورن ایکسچینج ریزروز کا بنتا ہے. تو اس لیے اس سے کافی اثر تو پڑے گا. اب یہ ہے کہ یعنی یہ حکومت کو شاید اس کا بھی خیال ہوگا, اور پھر سعودی عرب سے تیل بھی یہاں کافی ان لوگ جو بھیجتے ہیں, خاص طور سے جو تیل جو ریفائنری کے لیے آتا ہے وہ تو تقریباً آدھے کے قریب سعودی عرب سے آتا ہے. تو ان سب وجہ سے یہ بھی کچھ وجہ ہیں. اس کے علاوہ جو شریف خاندان کا جو وہاں اتنے سال رہے ہیں تو ان کے جو ایک ایموشنل ٹائز ہیں وہ بھی ہوں گے. تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے کافی راجو سے ہم لوگ ڈائلیما کہتے ہیں وہ ہو گیا ہے کہ وہ کس طرح اس سچویشن کو ہینڈل کریں.
بالکل. مہر صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اگر فرض کیجئے کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ سعودی عرب اپنی فوجیں بھیجے گا ان کے دفاع کے لیے, لیکن اس کے باوجود یہ خطرہ تو پیدا ہوگا کہ ایران ناراض ہو جائے گا.
جی ہاں, ایران ضرور افرنٹ ہوگا جی, لیکن ہماری فورسز آلریڈی وہاں پہ ہیں, کوئی 7,000 کے قریب ٹروپس ہمارے تبوک میں ہیں. اس کے علاوہ بہت سی کنٹونمنٹس ہیں جہاں پہ ٹیکنیکل لوگ ہمارے ہیں وہ جاتے ہیں. ہم ایئر فورس کا بڑا مینٹیننس کا کام کرتے ہیں, نیوی کے اسٹیبلشمنٹ میں بہت سے لوگ ہیں. اور پھر اگر فوج بھیجنا ہوا تو ضروری نہیں کہ حاضر سروس لوگ ہوں. ہمارے یہاں بے انتہا, چونکہ ہمارے یہاں اسٹینڈنگ آرمی ہے اور ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں, تو وہ لوگ جو ری امپلائمنٹ چاہتے ہیں انہیں آپ یونیفارم دے کے بندوق لے کے بھی کھڑا کر سکتے ہیں. ایران ضرور خفا ہوگا, لیکن میں ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ سعودی عربیہ, کویت, ایمیریٹ, قطر, عمان, یہ صرف پیسوں کے لیے یا ورکرز کے لیے یا ریمیٹنس کے لیے یا اکنامک ایڈ کے لیے نہیں ہے. پاکستان ایک بہت بڑا اسٹرانگ سنی اسٹیٹ ہے جس کی 20 کروڑ آبادی ہے.
جی, مشتاق مہر صاحب بات کر رہے تھے اور امید ہے کہ وہ دوبارہ ہمارے ساتھ آئیں گے. اس دوران ہمیں جن لوگوں نے کال کیا ہے باری باری ان کو سنتے ہیں. میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے محمد اسلم نیازی نے. جی جناب, محمد اسلم نیازی.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بات کرتے ہیں آپ؟
بالکل, شکریہ.
کوریڈور پہ بات ہو رہی ہے یا اپنا ایران اور اس کے تعلقات پر, سعودیہ اور اس پاکستان کے تعلقات پر؟
یہ جو دوسری بات آپ نے کی اس پہ کی جا رہی ہے, اور اکنامک کوریڈور پہ ابھی آتے ہیں ہم. جی
جی جی اپنا وہ کوریڈور کے متعلق اکنامک کوریڈور کے متعلق
کوریڈور پہ ابھی ہم آتے ہیں ایک منٹ کے بعد
ڈاکٹر میں اسی پہ بات کرتا ہوں جو مسئلہ ہے
جی جی آپ ذرا ایک منٹ بعد کال کیجیے گا کوہاٹ چلتے ہیں جہاں سے خان اکبر آفریدی نے کال کیا ہے خان اکبر
السلام علیکم
وعلیکم السلام
میرا سفیر صاحب سے سوال ہے کہ سفیر صاحب لینڈ بھی نہیں آتے ہیں تو آپ کی دوسرے مہمان سے پہلی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا قرارداد پاس ہوا ہے کہ فوجی نہیں جائیں گی صرف سعودی کی پروٹیکشن کے لیے ان کیس انہوں نے اگر فوجی بھیج دی وہاں سعودی اور سعودی میں سچویشن ایسا پیدا ہوا کہ وہ ہماری فوجوں کو یمن میں انٹر کر دے کہاں معاملہ جائے گا حکومت پہ معاملہ آئے گا عوام کسے پوچھیں گے نمبر دو یو اے اے کے وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ پاکستان کو یہ معاملہ مہنگا پڑے گا یہ انہوں نے وارننگ دیا ہے کس کو دیا ہے حکومت کو عوام کو یا ان حکومت کے سیاستدانوں کو جنہوں نے پچھلے سال 2014 میں 41 ارب ڈالر کا پراپرٹی ابو دبئی میں خریدی ہیں یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے اور پیسے چوری کر کے یہ وضاحت ہونی چاہیے آپ کے مہمان سے یہ کوشچن ہے کہ تفصیل سے ذرا جواب دے دیں
جی جی زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ آپ نے یہ سوال سنا زبیدہ مصطفیٰ
جی جی
جی آپ نے بنیادی طور پہ ایک اہم نقطہ جو سوال پوچھنے والے کا تھا وہ یہ تھا کہ کیا آپ کے خیال میں آخر کار پاکستانی افواج کو یمن میں بھی دھکیلا جائے گا
یہ تو میں کہہ نہیں سکتی کہ جائے گا کہ نہیں لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ بھیجنا نہیں چاہیے اور ابھی جو سفیر صاحب باتیں کر رہے تھے میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی کیونکہ جیسے ابھی آپ کے کالر نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کا ریزولوشن ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو یہاں پہ لوگوں کی پبلک اوپینین ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اور بہت ایک یہ کافی واضح ہے ایک اوپینین کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی وہاں عمل دخل نہ ہو کیونکہ اس کے جو یہاں ہم لوگ کے اوپر پاکستان پہ جو اثر پڑے گا وہ اچھا نہیں ہوگا اب مثلا ابھی پرسوں ہی یہاں کراچی میں پریس کلب کے باہر ایک ڈیمونسٹریشن ہونے والا ہے ایک الائنس سول سوسائٹی نے بنائی ہے اور وہ اسی پہ کہ فوج بھیجنے کے خلاف ہیں پھر مجھے یہ نہیں معلوم کہ فوج کا اپنا کیا اس پہ ان کی رائے ہے لیکن جو لوگ جو ایسے ہیں جو ملٹری انالسٹ ہیں یا سیکیورٹی انالسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ویسے ہی فوج اتنا ہم لوگ کے وزیرستان اور یہ دوسرے جو فرنٹس ہیں اس پہ مصروف ہے اور وہ ڈپلائڈ ہے کہ اب گنجائش بالکل نہیں ہے کہ آپ ان کو اور وہاں بھیجیں سعودی عرب کی ایک طرح سے ان کی جو جنگ لڑنے کے لیے اور جہاں تک ایران کا سوال ہے کہ اس کو اتنا ابھی آپ دیکھیے وہ ایک معاہدہ ہوا ہے امریکہ سے ایران کا اب اس کے بعد جو ہم لوگ کی ایک پائپ لائن کی بھی جو اتنے سالوں سے اب تک اس پہ کچھ نہیں ہو سکا تھا اس لیے کہ امریکہ اتنا خلاف تھا اور حالانکہ کہنے کو تو پاکستان کہتا تھا کہ نہیں ہم لوگ کریں گے لیکن کچھ ہو نہیں رہا تھا اب کچھ امید ہے کہ شاید کچھ ہو سکے لہذا پاکستان کے لیے تو بہترین یہی چیز ہے کہ وہ کسی نہ وہ ایران نہ سعودی عرب کسی کے ساتھ یعنی ساتھ اس طرح نہ دے ان کی جنگ ہے جو بھی یا سمجھی جاتی ہے کہ ہوتی جو ہیں ان کو ایران چڑھا رہا ہے لیکن ہم لوگ اگر اس سے الگ رہیں تو وہ بہتر ہوگا ہم لوگوں کے لیے کیونکہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ اس سے پھوٹ پڑے گی اگر ہم لوگ ایک طرف ہوں یا دوسری طرف ہوں
جی جی زبیدہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ جو آخری موضوع ہے وہ بھی بہت ہی دلچسپ ہے جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ چینی صدر چند روز میں بلکہ کہا جا رہا ہے کہ 20 اپریل کو پاکستان تشریف لا رہے ہیں اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے خاص طور پہ گوادر پورٹ پر کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور غالباً چین کو 40 سال تک کے لیے گوادر پورٹ کی مینجمنٹ بھی دی گئی ہے ان باتوں کے حوالے سے ہم آپ کو آگے چل کے ایک رپورٹ بھی سناتے ہیں، لیکن اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں، اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں، بلکہ ہمارے موضوعات رفتہ رفتہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک بہت اہم موضوع ہے کہ چینی صدر عنقریب پاکستان تشریف لانے والے ہیں۔ اس پر ہمارے ساتھ پاکستان سے سیاسی تجزیہ کار اور سینئر صحافی زبیدہ مصطفیٰ ہیں، جبکہ ہمیں یہاں امریکہ سے جوائن کیا ہے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل نے۔ آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں، پہلے اس پر اس رپورٹ سنتے ہیں۔ یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
چین کے صدر یی جن پنگ 20 اپریل کو دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے، جس میں توانائی اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر سے متعلق کئی اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔
I can confirm the Chinese president will visit Pakistan. He will be accompanied by a high power delegation and a number of important agreements, MOUs are expected to be signed during the visit.
پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں چین کے صدر کے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی پاکستان آئے گا۔ تسنیم اسلم نے کہا کہ بہت سے اہم معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں، تاہم انہوں نے اس کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ اس دورے کی مزید تفصیلات اسلام آباد اور بیجنگ سے بیک وقت بعد میں جاری کی جائیں گی۔ چین کے صدر نے گزشتہ سال یہ دورہ کرنا تھا، لیکن پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے احتجاجی دھرنوں سے پیدا ہونے والی سیاسی کشیدگی کی وجہ سے یہ دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ لیکن اس دورے کے ملتوی ہونے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ سال نومبر میں چین کا دورہ کیا تھا، جس میں پاکستان میں $34 ارب سے زائد کے منصوبوں میں چینی سرمایہ کاری کے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے تھے۔ ان معاہدوں میں توانائی کے 14 ایسے منصوبے بھی شامل ہیں جن سے 10,400 میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکے گی۔ پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے، جس سے صنعتی پیداوار بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ صدر یی جن پنگ کے دورے کے دوران چین کے علاقے کاشگر سے پاکستان کے ساحلی علاقے گوادر تک $18 ارب لاگت کے اقتصادی راہداری کے مجوزہ منصوبے پر پیش رفت بھی متوقع ہے۔ پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات اسلام آباد کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ ہے۔ پاکستان اور چین سال 2015 کو دونوں ملکوں کی دوستی کے سال کے طور پر بھی منا رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، تو ڈاکٹر طاہر روہیل جو اس وقت شکاگو میں ہیں اور پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں، آپ کو خوش آمدید۔
جی، بہت شکریہ۔
تو یہ بتائیں، یہ جو خبر آئی ہے اور جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں بہت دلچسپ ہیں، اور بقول ان کے جب چینی صدر پاکستان تشریف لائیں گے تو ان کے بڑے بڑے منصوبے ہیں، اور ان منصوبوں میں ایک منصوبہ یہ ہے کہ گوادر کو زنجیانگ صوبے سے ملایا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ کئی رستے بچھیں گے، کئی منصوبے جو ہیں وہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ یہ بتائیے کہ اس پورے معاملے کو امریکہ کس طرح دیکھ رہا ہے؟
امریکہ کی دلچسپی جو ہے وہ چین کی جو دنیا میں مختلف خطے ہیں اس میں اپنے پھیلاؤ کی، جو اقتصادی پھیلاؤ اور سیاسی اثر و رسوخ اور سفارتی پھیلاؤ کی جو کوشش ہے، اس کو امریکہ ایک کافی حد تک شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور جو گلوبل ٹریڈ اور جو دنیا میں سرمایہ کاری اور دنیا میں جو اور کرنسی کا جو انفلوئنس ہے ڈالر ورسز باقی کرنسیز، ان ساری چیزوں کو ملا کے امریکہ دیکھتا ہے۔ اپنے دیکھا کہ چین جو ہے وہ اس کی ایک انویسٹمنٹ کی ایک پالیسی ہے، جس طرح وال اسٹریٹ میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس وقت زمین خریدتے ہیں یا اس وقت آپ ایسٹس خریدتے ہیں جب زمین کے اوپر فساد ہو اور گلیوں میں خون ہو رہا ہو، تو دیٹ از دا بیسٹ وے, اس وقت جو ہے وہ چیزیں سستی ملتی ہیں. تو چین جو ہے اس کی یہی کوشش ہے کہ دنیا میں جہاں انسٹیبلٹی ہے, جن ممالک میں مثلا افریقہ ہو گیا, پاکستان, افغانستان, اس طرح کے ممالک میں اپنے لیے چیزیں خریدے, اپنے لیے جگہ بنائے, اس میں گوادر بھی شامل ہوتی ہے. گوادر چونکہ عرب ممالک اور تیل کے ذخائر اور تیل کی ترسیل انٹرنیشنل پانیوں میں سے یا سمندروں سے جو ہوتی ہے, ان کو سیکیور کرنا اپنے لیے, وہ بھی چین کی نیوی کا, جس طرح کی باقی ممالک کی نیوی اس کا ایک فریضہ ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے وہ گوادر کو کافی اہم سمجھتے ہیں کہ چین کی آپ دوزیں اور ان کے جو شپس بحر ہند وغیرہ میں ہوں گے, وہ وہاں سے اپنے لیے ریفیولنگ کر سکتے ہیں اور پھر وہ ان کا آنا جانا اس علاقے میں ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن جو امریکہ کی جو مشکلات ہیں چین کے ساتھ, وہ چین کے سمندر میں ہیں اور وہ ملیشیا اور اس سائڈ پہ ہیں. جاپان کے ساتھ بھی کچھ جزائر پہ امریکہ کے لیے کچھ خفت ہے, ان کے لیے کچھ تھوڑی بہت پریشانی ہے. لیکن گلوبل انفلوئنس کی, اور چین نے جس طرح بھی حال ہی میں ایک نیا بینک بنانے کی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب ہیں, اس میں کافی ممالک جس میں ہندوستان بھی شامل ہے وہ بھی ہوں گے, اور وہی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہوگا وہ اس کو فائنینس کرے گا یہ پاکستان کے پروجیکٹس جو ہے میجورٹی ان کو.
جی ڈاکٹر طاہر, کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے, ہم چاہتے تھے کہ زبیدہ مصطفیٰ سے بھی اس حوالے سے بات کریں, لیکن ہم بہت مختصر آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ کل ایک بڑا واقعہ ہو گیا یہاں واشنگٹن میں, اور ایک گائروکاپٹر جس کو کہتے ہیں وہ اچانک کیپیٹول تک اڑتا ہوا پہنچ گیا. آپ کچھ ہمیں بتائیں, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, میڈیا دیکھتے ہیں, یہ کیا ہوا اور اس سے سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس میں کیا کچھ خدشات پیدا ہو گئے؟
یہ امریکہ میں اور اس طرح کے کافی لوگ جنونی ہیں جو ٹیکنالوجی پہ بھی ان کی دسترس ہوتی ہے. انہوں نے گھر میں کوئی ایک ہیلی کاپٹر نما ایک کوئی چیز چھوٹی سی بنائی ہے, اور یہ یو ایس پوسٹل سروس کے داخانے کے ملازم ہیں, اور وہ ایک خط دینے کو اپنی طرف سے چلے تھے کہ جس میں جس طرح پاکستان میں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ اصلاحات کروانا چاہتے ہیں, یہ صاحب بھی جو ہیں یہ انتخابی اصلاحات امریکہ میں کرانا چاہتے ہیں. ان کی نظر میں وہ جو امریکہ میں بہت مالدار لوگ ہیں ان کا اثر رسوخ بہت بڑھ گیا ہے, اور وہ ایک خط لے کے اپنی طرف سے یو ایس لا میکرز کو وہ دینے جا رہے تھے. تو یہ انفرادی اس طرح کے انوکھے واقعات ہوتے رہتے ہیں. پاکستان میں بھی ایک شخص نے اسلام آباد کو پچھلے سال جو تھا اس نے پورے اسلام آباد کو سٹن کر دیا تھا کہ پاکستان میں شریعت نافذ کی جائے, اور گاڑی میں بچوں کو لے کے بیٹھ گیا اور پاکستان کہ وہ کیپٹل پورا پیرالائز ہو گیا. تو یہ اسی نوعیت کی ایک بات ہے.
اچھا, ہمیں باتیں تو بہت ساری کرنی تھیں, لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا, ہمارے ساتھ تھے یہاں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل جو شکاگو میں ہوتے ہیں, اور کراچی سے تھیں سینئر صحافی زبیدہ مصطفیٰ. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا مشرق وسطی کے سابق سفیر مشتاق مہر کو, اور ابتدا میں تھے ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف, فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ, اور انسانی حقوق کمیشن کے سابق چیئرمین پروفیسر مہدی حسن. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور ٹی این وانگ, پروڈیوسر انجم ہیرل گل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.